الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے اور وہ بڑا باریک بھی باخبر ہے. لا تدرک الابصار نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. قرآن کریم میں ایک جگہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو تم کچھ نہیں جانتے. لا تعلمون شیئا تو کچھ نہیں جانتے. جعل لکم السمع والابصار اللہ جل شانہ نے تمہیں سمع و بصر عطا فرمائے والافئدہ اور دل عطا فرمائے. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کر سکو. تو جو انسان کی ضروریات ہیں اس کا حصہ یا تعلق دار دنیا سے ہو یا حصے ایمانیات کے پہلوؤں سے ہو, جہاں انسان نے جاننا ہے اور اس دنیا میں اللہ کریم نے ہر شے سبب سے رکھی, اب جاننے کے لیے جو اسباب اللہ کریم نے انسان کو وجودی طور پر عطا فرمائے ہیں وہ پہلا حصہ آتا ہے سمع و بصر پر, کہ وہ دیکھتا ہے, دیکھ کر اپنی فراست یا اپنا جو شعور ہے اسے بروئے کار لاتا ہے اور چیز کو سمجھتا ہے, کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. اسی طور کسی شے یا کسی آواز کو سنتا ہے, سن کر اپنے شعور میں اسے ایک اندازہ کرتا ہے اور اس سے متعلق اپنی ایک رائے قائم کرتا ہے. تیسرا جو ذریعہ ہے افئدہ قلب کا, یہ پیدائشی طور پر ہر ایک کو اللہ نے عطا فرمایا, چونکہ یہ وہ بنیاد ہے جو مقصد تخلیق سے نہ صرف آگاہ کرتی ہے اس کے حصول کا انسانی وجود میں ایک ذریعہ اور بنیاد بھی ہے. یہ جو ظاہری سمع و بصر کے حصے ہیں یہ ہر ایک کے پاس اور ہر ایک کے استعمال میں, جو جسمانی معذوری یا وارضات ہیں اس کے علاوہ اللہ نے عطا فرمایا. ضروریاتی زندگی کو جاننا, ان کی تکمیل, اس سارے مراحل میں یہ ان کو بروئے کار لاتا. یہ جو تیسرا حصہ شناسائی کا اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے افئدہ, یہ بنیادی طور پر ایک اگر عنصر کہیں تو موجود ہے, لیکن اس کی حیات کا انحصار نور ایمان پر, کیونکہ یہ افئدہ کا مقام اگر نہ ہو تو انسان عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. وہ صحیح اور غلط کی پہچان جو دین اسلام بیان فرما رہا ہے اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا. تو یہاں اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے ظاہری حصوں کے حوالے سے مثال فرمائی ہے کہ لا تدرک الابصار, چونکہ انسان فوراً کسی شے کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے اس طرف نگاہ اٹھاتا ہے, تو اللہ کی وہ ذات ہے کہ اس کا ادراک نگاہ نہیں کر سکتی. اللہ کریم نے نگاہ میں یا نظر میں یہ قوت ہی نہیں رکھی اس جہان فانی میں وہ دیدار باری تعالی حاصل کر سکے. پھر فرمایا وَهُوَ يُدْرِقُ الْأَبْصَارِ، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے. اب جب ہم نظر پر یا نگاہ پر بحث کریں گے تو اس کی باریکی پر جب بات آئے گی تو نظر جو بینا ہے، جو دیکھ سکتا ہے، وہ اس بات کو بڑا آسانی سے سمجھے گا کہ نظر تو ہے تو نظر آ رہا ہے، لیکن جس کے پاس یہ نظر ہے وہ خود نظر کو بھی نہیں دیکھ سکتا. ذرائع دیکھے گا، آنکھ دیکھے گا، اس کے خلیے دیکھے گا، باریکی میں چلے جائیں تو خون چلتا نظر آئے گا، مزید باریکی میں چلتے جائیں تو حتیٰ کہ آج تک کی جو دریافت ہے سیلز نظر آئیں گے. لیکن وہ شے جو نتیجے میں اس آنکھ کے نتیجے میں حاصل ہو رہی ہے یعنی نظر، وہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے. اس پر بات کر سکتے ہیں، اس کے دیکھنے، اس کی تیزی، اس کی کمزوری پر بات کر سکتے ہیں، لیکن نظر بجائے خود آپ اسے نہیں دیکھ سکتے. وہ ایسا شان والا ہے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ، وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے. یہ جو نگاہ ہمیں عطا فرمائی جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو دیکھنے کا عمل ہے، اس عمل کی باریکی کو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہم کہیں کہ ہاں میں نے نگاہ دیکھی ہے. نہیں، ذریعہ دیکھ سکتے ہیں، نگاہ نہیں دیکھ سکتے. شے دیکھ سکتے ہیں، اس سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو دیکھنے کی قوت ہے اس قوت کو آپ نہیں دیکھ سکتے. لیکن وہ ایسی شان والا ہے کہ یہ قوت بھی اس سے بعید نہیں ہے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ، وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے. پھر اس دیکھنے کو اور اس دیکھنے کا جو استعمال ہے، صرف یہاں تک بات نہیں آتی. اللہ کریم نے ہر انسان کو ایک استعداد عطا فرمائی ہے، اور اس استعداد میں فرق ہے. اور یہ استعداد صرف ایک نہیں ہے، ذہنی طور پر ہو سکتی ہے، یعنی شعوری طور پر ہو سکتی ہے، وجودی طور پر ہو سکتی ہے، قوت طاقت مند ہونا یا کمزور ہونا، اسی طرح دنیا میں حیثیت پہ مطابق ہو سکتی ہے. دنیا میں ہر ایک پیدا ہو رہا ہے، لیکن ایک فقیر کے گھر جو پیدا ہو رہا ہے اس کے گرد و پیش کے حالات کیا ہیں، اور ایک محل میں جو پیدا ہو رہا ہے اس کے گرد و پیش حالات جو ہیں وہ کیا ہیں، کتنا فرق. نہ اس غریب کی جھونپڑی میں پیدا ہونے والا کا اختیار تھا کہ وہ اس اختیار کو بروئے کار لا کر وہاں پیدا ہوا، بعین ہی نہ یہ اختیار محل میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کے پاس تھا کہ وہ اپنے آپ کو محل میں جا کر پیدا کرتا. اس کی اپنی تقسیم ہے. اس ساری تقسیم میں ایک بات جو مقصد تخلیق ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد، اس تخلیق میں اور استعداد کے فرق کے باوجود وہ ایک حصہ قائم رہتا. اگر کوئی کمزور ہے، اسے کوئی ضرورت ہے، حاجت مند ہے، حاجت روا اللہ کی ذات. اگر کوئی طاقتور ہے، طاقت کا گھمنڈ ہے، تو اس نے بھی اللہ کے حضور ایک دن حساب دینا ہے اس طاقت کا. چونکہ ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذاتی نہیں ہے، ہر شے ذات باری تعالیٰ کی ہے، تو وہ اتنا باریک بھی ہے کہ جو اس نے تمہیں عطا فرمایا، جس سے تم استفادہ حاصل کر رہے ہو لیکن اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. پھر اس دیکھنے پر جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ذریعہ ہے اپنی ضرورت کے پورے کرنے کا. اب یہ ضروریات دنیاوی ہیں، دینی ہیں، اللہ کریم نے ذرائع عطا فرمایا. وہ جو تیسرا حصہ افیدا کا اللہ کریم نے بیان فرمایا، جب وہاں حرکت نہیں آتی، جب وہاں جان نہیں آتی، تو یہ ظاہری حصے صحیح سلامت بھی ہوں اور حق کی پہچان کو نہ پہنچ پائیں، تو قرآن کریم بینا نے نابینا بیان فرماتا ہے کہ یہ دیکھ نہیں سکتے، اندھے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ سن سکتے ہیں، فرمایا یہ بہرے ہیں. حیات انسانی رواں دواں ہے پورے وجود میں، جو ایک دل کا نظام ہے وہ خون پہنچا رہا ہے، وجود چل رہا ہے، لیکن بے ایمانی کے حال کو قرآن کریم نے زندہ لاش بیان فرمایا، چلتی پھرتی لاش ہے. تو حیات حقیقی جو ہے وہ نور ایمان سے ہے، اور یہ ذرائع اللہ کریم نے عطا فرمایا. پھر ایک شے دیکھنے پر ہم نے بحث کی، اس دیکھنے میں اتنی باریکی ہے کہ ساتھ کیفیت کا بھی دخل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں ہیں، آمد ہے لوگوں کی، تو آپ نے مفہوم عالی عرض کرتا ہوں، تو آپ نے کچھ اس طرح کا بیان الفاظ بیان فرمائے کہ لوگ آنکھوں میں زنا لیے پھرتے ہوتے. تو ایک صاحب نے عرض کی کہ حضرت کیا ابھی وحی کا نزول ہے؟ کہا نہیں، اس کا انقطاع ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھا، آپ تو خاتم النبیین، اس کے بعد تو ایسا. تو اس نے کہا کہ سر راہ میری نظر سے ایک بے حیائی کی کیفیت یعنی کہیں نظر پڑی تو اسی سوچ میں چل پڑا. اب نظر صرف دیکھنا ہے، وہ جو نظر پڑی اور اس نظر پڑنے پر توبہ نہیں کی، اسی نگاہ کو لے کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا، اب اس نگاہ میں وہ کیفیت شامل ہو گئی جیسی وہ استعمال ہو. ایک تو ہے نا دیکھنا، مزید باریکی کہ وہ کیفیت جس حال سے دیکھا وہ کیفیت بھی اس نظر کے ساتھ جڑ گئی، اور ایمان کی بلندی دیکھی کہ اللہ کریم نے صاحب ایمان کی کیفیت کو وہ درجہ پہنچایا کہ نہ صرف اس نظر کو بلکہ اس نظر کی کیفیت کے ساتھ اس نظر کو پہچان رہے ہیں. لیکن یہ کیفیت اور حال کب؟ جب یہ حصہ سلامت ہوتا ہے افیدات کا. پھر جب مزید اس پر آپ بحث کریں گے تو بصارت کے پہلوؤں میں بات آئے گی، بصارت یہی جو ہم بات کر رہے ہیں. لیکن جو بات میں تحقیقی کر رہا ہوں یا باریک کر رہا ہوں ہے وہ بھی دیکھنا، لیکن اسے بصارت نہیں کہیں گے، اسے بصیرت کہیں گے. اور بصیرت جو ہے اسے جو جلا ملتی ہے یا حیات بخشی جاتی ہے، اس کا تعلق ایمان سے. وَهُوَ يُدْرِقُ الْأَبْصَارَ، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے. آپ جب رمضان المبارک کے احکامات پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو صرف بات بھوکے اور پیاسے رہنے کی نہیں ہوتی. اللہ کریم نے جو جو ذرائع انسان کو عطا فرمائے ہیں ان تمام کی حفاظت کی جو ہے وہ ضرورت ہے. قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہاری بھوک اور پیاس سے غرض نہیں. پھر اسی طرح قرآن و حدیث میں آنکھ اور کان اور یہ جو خیال سوچنا، ہر شے کی طرف تنبیہ فرمائی ہے کہ اس کا خیال کریں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ، اور وہ بڑا باریک بین، باخبر ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن کوئی شے اس سے بعید نہیں ہے. اب اس دیکھنے میں ایک بحث اور آ سکتی ہے، چونکہ ہر ایک کی استعداد اپنی ہے، وہ اپنے اپنے پہلوؤں سے سوچنا شروع کر دے گا. جیسے آج ابھی سورج گرہن ہے تو کہنے والوں نے تو یہاں تک بحث کی ہے کہ جی اس سورج گرہن کے ساتھ جو ہے یہ دنیا کا اختتام ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بے شمار تبدیلیاں جو ہیں وہ لائی جا سکتی ہیں. ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہیں تبدیلیاں، بے شمار تبدیلیاں آئیں گی. کسی کے نزدیک اسے منحوس لمحہ کہا گیا، کسی کے نزدیک کسی عمل کے اس کے خاص اس کے مقصد کے حصول کے لیے اسے اہم کہا گیا. اس دیکھنے کا جو معیار ہے وہ پھر میری اور آپ کی جو استعداد ہے اس کا اس پر نہیں. اس دیکھنے کا جو معیار ہے وہ قرآن کریم ہے. حدود و قیود جتنی بھی اللہ کریم نے انسان کو حسات عطا فرمائی ہیں ان کا جو بروئے کار لانا ہے، جو غلط اور صحیح کی پہچان ہے، جو حدود شرعی ہیں اس کے اندر ہے، اس کے باہر نہ میری پسند کی بات ہے نہ آپ کے پسند کی بات ہے. اب اسی پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا بولا جا رہا ہے اور کیا کیا سورج گرہن کے متعلق سوچا جا رہا ہے، تو ظاہری پہلوؤں میں ایک معاملہ ایسا ہے جو روزمرہ کے معمولات میں سے نہیں ہے، ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ سورج گرہن ہے. یہ معمول کی زندگی نہیں ہے، یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے. پھر سورج کے، چاند کے، ان سیاروں کے دنیا پر ایک اثرات آتے ہیں جسے آج جو جدت ہے وہ بھی مانتی ہے. مد و جزر سے لے کر کھانے پینے کے جو پھل ہیں اور جو مٹھاس ہے، ان سارے حصوں پر اثرات آتے ہیں. جہاں پہاڑوں کی بلندیاں ہیں وہاں سورج کی شعاع کیسے لگتی ہے، جہاں گہرائی ہے زمین میں وہاں اس کی شعاع کے اثرات کیا ہیں، سردی اور گرمی، یہ ساری بحث میں آپ دیکھیں تو جو برفستان میں سورج چمک رہا ہے وہی ریگستان میں بھی چمک رہا ہے. اثرات کا، حالات کا فرق. لیکن جب بات عمومی زندگی کے حصوں سے بڑھ کر آگے آئے گی، ضروریاتی زندگی سے آگے آئے گی، تو پھر جو نتائج یا جو پہلو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہیں جو دین اسلام بیان فرما رہا ہے. اب اسی پر جب آپ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان فرمایا گیا کہ جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا وصال مبارک ہوا تو اس روز سورج گرہن، ایک بات عام ہوئی کہ حضرت ابراہیم کے وصال مبارک کے سبب سورج کو گرہن لگ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کا جو گرہن ہے اس کا تعلق کسی کی موت و حیات سے نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور اگر ایسا موقع آئے تو صلاۃ کسوف پڑھے. کسوف سورج گرہن، اور استغفار توبہ کی جائے، دعا کی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، تکبیر کہی جائے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. غیر معمولی ہے لیکن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ایک اظہار کا پہلو بھی اگر آپ دیکھیں تو ملتا ہے कि इस रबते में जो दायरा आ रहा है उस दायरे में एक मकाम ऐसा भी है दिन लेकिन सूरज के सामने चांद आ गया। इसी तरह जमीन भी इस दायरे का हिस्सा बनती है, लेकिन इतना मरबूत निजाम है कि आज का जो सूरज ग्रहण है इससे अगला जो सूरज ग्रहण है इस तमाम दायरे की जो पैमाइश है वो साइंटिफिकली की जा सकती है। ये मालूम हो सकता है कि अगला ऐसा ऐसी सूरत हाल कब पेश आए, इतना मरबूत निजाम। अब बात देखने देखने की आई, जिसने जाती शऊर पर देखा उसने तरह तरह के वहम पाले, जिसने नूरी ईमान से देखा उसे फिर अल्लाह के हुजूर सजदा करने की तौफीक नसीब हो गई। तो बात सिर्फ देखने की नहीं है, उन असूलों जवाबत को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह लतीफुल हबीर, और वो बड़ा बारीक बीन और खबर है। उसकी मखलूक में ऐसी हस्तियां जो नजर की कैफियत को देख रहे हैं, मखलूक में उन्हें अल्लाह ने क्या अजमत अता फरमाई, ये पैमाने हमारे पास भाई नहीं है। लेकिन जब बात खालिक और मखलूक की आएगी तो जात खालिक तो एक, तो जब उसकी मखलूक को इतनी बारीकी तक देखना नसीब है तो जो उसकी जात है फिर उसके सामने बात कैसी होगी। हर शय हर लम्हे उसके हजूर हाजिर। मैं अगर यहां कुरान करीम से तफसीर बयान कर रहा हूं, गुजारशात पेश कर रहा हूं, आप तो नहीं जानते मेरे दिल का हाल क्या है, मेरे आवाज या लबो लहजे का जो जेरो बम है इसके पीछे मेरी अपनी नीयत क्या, आप तो नहीं। वो लतीफुल हबीर, बड़ा बारीक भी और हर खबर उसे, कोई शय उससे बईद नहीं है। एक लहजे को हम जो मामूलात इख्तियार करते हैं सारी जिंदगी, इसे सोच कर देखें कि सुबह से शाम तक जो जो मैंने सोचा या चलते फिरते जो जो सोच मेरे अंदर आई, या मुख्तलिफ मौजूआत या मुख्तलिफ लोगों को या मुख्तलिफ बातों पर या मुख्तलिफ वाक्यात पर जो सोच पैदा हुई, क्या ये सोच मैं अपनी माँ बाप से शेयर कर सकता हूँ, उनके सामने रख सकता हूँ, अपनी औलाद के सामने रख सकता हूँ, दोस्त अहबाब के सामने रख सकता हूँ। कितने ही पहलू ऐसे आ जाएंगे जहाँ ये एहसास गालिब आ जाएगा कि ऐसा नहीं कर सकते, कभी हमने सोचा कि वो हाल जिसे मैं अपने वालदैन के सामने नहीं रख सकता वो उससे खूब वाकिफ है जिसके हजूर मैंने जा पेश होना है और हिसाब देना है। तो हजरत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैं एक बयान सुन रहा था तो उसमें वो फरमा रहे थे कि हर अमल बल्कि हर लफ्ज जब बोलो तो ये ख्याल हो कि ये अमल और ये लफ्ज मेरे रू बरू आएगा रोजे माशर के दिन। तो इस कैफियत के लिए जरूरी है कि ये जो अल्लाह करीम ने वजूद में जिस मकाम को बादशाहत दी है यहां ईमान गालिब आए। बड़े बड़े साहिबुल राय जिन्होंने दुनिया के भी मौजूआत पर बात की तो एक हतमी तौर पर बात नजर आती है, मानी खेस सारी सारी जिंदगी उन्होंने अल्लाह अल्लाह में बसर कर दी। क्या ये इतनी आम चीज थी? अपने मशाइख का तजिया करें, उनके हालात जिंदगी सुने पढ़ें, आमूमी जिंदगी नहीं, आमूमी जिंदगी के मामलात में भी उनके पहलू खसूसी मिलेंगे। एक इदराक और जानत की कैफियत दुनियावी मामलात में भी नजर आएगी। اور اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. اکثر جو دیکھنے میں آتا ہے کہ جس کا شعور عمومی طور پر دنیاوی امور میں بہتر ہوتا ہے وہ اس بنت میں لگ جاتا ہے کہ دنیا کو میں نے بننا ہے, یہ تعمیر میں نے کرنی ہے, اور جو کچھ میں حاصل کر سکتا ہوں وہ اپنے زور بازو سے کر سکتا ہوں. لیکن یہ ایسے اللہ کے برگزیدہ ہستیاں کہ انہیں اللہ کریم نے دنیاوی حصوں میں بھی ایسا شعور عطا فرمایا کہ کسی پہلو میں بھی ان کے ساتھ عرض کر کے رائے اور رہنمائی لی گئی, بہت اچھی ثابت ہوئی, نتائج بتاتے ہیں. لیکن انہوں نے ساری زندگی جو اللہ اللہ کی طرف مبذول ہوئے اور پھر اسے اختیار کیے رکھا, کیا ہے؟ یہ وہ کنجی ہے جس سے یہ کفل جو دنیا میں باندھ دیتا ہے کھل جاتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ, میں آپ کا حال نہیں جانتا, آپ میرے حال نہیں جانتے, وہ بڑا باریک ہے, کوئی شے اس کی شان قدرت سے باہر نہیں, ہر شے ہما وقت حاضر ہے. یہ جو سیگے بولے جاتے ہیں نا کہ ماضی حال مستقبل, یہ مخلوق میں ہے. یہ ماضی حال مستقبل وجود نہ رکھے اگر وہ انہیں وجود نہ عطا فرمائے, اس کے حضور ہر شے ہر لمحہ حاضر ہے. تو ہمارے لیے جو آج کی ہماری میری گزارشات ہیں, اس میں اگر میں اسے سم اپ کروں سمیٹوں تو جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ اللہ کی جائے, اور اپنی جو استعداد عقل و خرد ہم سمجھ رہے ہیں اللہ اور اس کے حبیب کے فرمان تک پہنچنے کے لیے یہ استعداد استعمال کی جائے, اور اس کے بعد زندگی بعین ہی نیت کی گہرائیوں تک ایسے گزارنے کی کوشش رہے کہ جو اللہ کی پسندیدہ پہلو ہیں, اور دنیا کی جو رمانی ہے اس میں یا اس کی بنت میں ہمارا کمال نہیں ہے, ہم نہیں تھے تو یہ تھی, ہم نہیں ہوں گے تو جب تک اللہ کو منظور ہے یہ ہوگی. تو عقل مندی یہ ہے کہ مقصد تخلیق کو سمجھ کر اس کے حصول کے ذرائع یعنی دین اسلام قرآن و سنت اسے سمجھے, اختیار کریں, اور اسی کاوش میں زندگی بسر ہو جائے. یہ جو لفظ میں نے کوشش یا کاوش کہا ہے یہ میں نے اپنی کمزوری کی بنا پر کہا ہے, حتمی بات نہیں کر سکتا. ہماری طرف سے خالص کوشش ہو, یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کی توفیق سے وہ جامع ہو جائے, اس کی توفیق سے ایسی ہو کہ جسے وہ شرف قبولیت عطا فرما لے, اس کا کرم اور احسان ہو, کیونکہ اس کی شان کے مطابق تو نہ ہوگی. میرا عمل میری جو کیفیت حال استعداد اس سارے کے مطابق ہو, لیکن اسی سجدے کو جب دوسری طرف خالق کے حضور دیکھیں گے تو اللہ کی تو شان, تو میرا سجدہ کہاں قابل ہو سکتا. لیکن میں ایک جہد مسلسل کے طور پر اپنی زندگی کو اس کی خوشنودی کے لیے اپنے تئیں خالص ہو کر گزارنے کی کوشش تو میں کر سکتا ہوں. تو یہی میرے اور آپ کے پاس اختیار ہے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم کمی بیشیوں سے اجتناب میں آئیں, حقوق فرائض کو دیکھیں, زندگی کے مراحل ہیں, بچپن ہے پھر لڑکپن ہے, نوجوانی جوانی, بچے کا زور ٹانگوں میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو چل نہیں سکتا وہ بچہ بھی ایسے ٹانگیں ہلا, سارا زور اس کا ٹانگوں میں ہوتا ہے. پھر نوجوان کے جب بات آتی ہے تو ہر بات پر وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہے, وہ کہتا ہے میں یہ مانوں گا, نہیں میں یہ کروں گا, مراد اس کا سارا زور سینے میں. اور جب ضعیفی آتی ہے तो भले को बात किसी के पले पड़े न पड़े, इंसान कलाम पर यानी जबान में जोर आ जाता है। तो इतनी सारी जिंदगी है, टांगों की हरकत से शुरू हुई, जबान के जोर पर ख़त्म होगी, अगर इतनी जिंदगी है। तो ये कुव्वत जिसकी दी हुई है उसी के हुक्म के तहत इस्तेमाल हो जाए। अल्लाह करीम मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व आलिही व सहबिही व बारिक। اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على محمد النبي وآله وصحبه وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اجمعين برحمتك يا رب العالمين
الله 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 الله